سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا افتتاح ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے یہ اشعار حرم کعبہ شریف میں ہوئے. نہ گلوں کے رنگ سے نگلو کے رنگ سے کسی اور کسی اور سے میری زندگی قرار نگلو کے رنگ سے کسی اور سے جو میری زندگی کا أظن ارشادات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، الفاظ ملفوظات کا مجموعہ، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ رزق کا مدار عقل پر نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ رزق کا مدار عقل پر نہیں، ورنہ زیادہ عقل والے کم عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتے، حالانکہ زیادہ عقل والے آپ کے سامنے موجود ہیں اور بہت پریشان ہیں. لیاقت یعنی قابلیت سے رزق ملنا قارون کا عقیدہ ہے، قابلیت سے رزق ملنا قارون کا عقیدہ ہے. رزق کا مدار عقل پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہر انسان کے لیے، جو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ فلاح کامیابی کا نام ہے، نہ مالیاتی کا، اور یہ ضرور نہ مالیاتی کا، مالیابی کا یعنی مال کمانے کا. فلاح کامیابی کا نام ہے، نہ مالیابی کا یعنی مال کے مل جانے کا نام فلاح نہیں ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جو شخص مالیاب ہو وہ کامیاب بھی ہو. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ فلاح کامیابی کا نام ہے، نہ کہ مالیابی کا. اور یہ ضروری نہیں کہ جو شخص مالیاب ہو یعنی مالدار ہو وہ کامیاب بھی ہو. ارشاد فرمایا کہ جس کا نام لوگوں نے ترقی رکھا ہے، یہ فی الحقیقت قہر ہے، جس کی صورت لطف کی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس کا نام لوگوں نے ترقی رکھا ہے، یہ فی الحقیقت قہر ہے، خدا کا عذاب ہے، جس کی صورت لطف کی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہے تو بڑی کام بن رہا ہے، مہربانی ہے اللہ کی، مگر یہ بعض ترقی جو ہے یہ جو دین سے دوری ہوتی ہے، جو دین سے دور ہوتی ہے، تو وہ صورت تو اس کی لطف و کرم کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی عذاب. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا کہ جس نفع میں حق تعالیٰ کی ناخوشی ہو وہ نفع ہی نہیں. ارشاد فرمایا کہ جس نفع میں حق تعالیٰ کی ناخوشی ہو وہ نفع ہی نہیں. دیکھو اگر کسی عاشق کے پاس سونا چاندی بھرا ہوا ہو مگر محبوب کی نظر میں نہ آتا ہو تو کیا عاشق اس کو نفع کی چیز سمجھے گا؟ نفع کی چیز وہی ہے جو محبوب کو بھائے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کسی عاشق کے پاس سونا چاندی بھرا ہوا ہو مگر محبوب کی نظر میں نہ آتا ہو یعنی اس کو بھاتا نہیں ہو تو کیا عاشق اس کو نفع کی چیز سمجھے گا؟ نفع کی چیز وہی ہے جو محبوب کو بھا جائے. اسی طرح مسلمان کے لیے نفع کی چیز وہی ہے جس سے خدا تعالی راضی ہو، اور جس سے خدا راضی نہ ہو وہ ہرگز نفع کی چیز نہیں. اگر تمہارے پاس سلطنت بھی ہو مگر خدا راضی نہ ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں. تم خدا کو راضی رکھو، اس کے احکام کا اتباع کرو، خواہ سلطنت ہو یا نہ ہو. فرمایا کہ اسی طرح مسلمان کے لیے نفع کی چیز وہی ہے جس سے خدا راضی ہو، اور جس سے خدا راضی نہ ہو وہ ہرگز نفع کی چیز نہیں. اگر تمہارے پاس سلطنت بھی ہو مگر خدا راضی نہ ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں. تم خدا کو راضی رکھو، اس کے احکام کا اتباع کرو، خواہ سلطنت ہو یا نہ ہو. شریعت میں سلطنت مقصود نہیں بلکہ ملا پن ہی مطلوب ہے. حضرت نے ملا پن اس لیے فرمایا کہ دنیا دار لوگ مولویوں کو اسی طرح طنز کے اعتبار سے پکارتے تھے، ان کو یہ جواب دیا ہے، اسی تانے کا تانے سے جواب دیا، ان کے تانے پر یہ گویا جوتا مارا ہے. شریعت میں سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ ملا پن ہی مطلوب ہے، اور سلطنت سے مقصود بھی ملا پن کا پھیلانا ہی ہے. سلطنت سے مقصود بھی ملا پن کا پھیلانا یعنی دین کا پھیلانا. اگر مسلمان کہیں کوئی جگہ فتح کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین پھیلے، پوری زمین پر اللہ کا دین پھیل جائے، اس کو فتح کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. ورنہ اسلام یوں ہی نہیں کوئی کسی کے اوپر چڑھائی سکھا دیتا کہ جا کے اس کو مارو اور اس کی زمین پہ قبضہ کر لو، اصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین پھیلے. تو فرمایا کہ شریعت میں سلطنت خود مقصود نہیں بلکہ ملا پن ہی مطلوب ہے, اور سلطنت سے مقصود بھی ملا پن کا پھیلانا ہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین مکناہم, کہ اگر ان کو ہم دنیا میں سلطنت دیتے تو یہ خوب نماز پڑھتے اور خوب زکوٰۃ دیتے اور خوب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے. جو چیز کافر اور مسلم میں مشترک ہو وہ کبھی مقصود نہیں ہو سکتی. ارشاد فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہوتا یا تحصیل دنیا یعنی دنیا کو حاصل کرنا آخرت سے مانع نہ ہوتی, آخرت میں رکاوٹ نہ بنتی, تب بھی دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کو معلوم کر کے عاقل یعنی عقل مند لوگ ہرگز اس کی طرف رغبت نہ کرتا, اور آخرت کے مقابلے میں تو اس کا طلب کرنا محض حماقت اور جہالت ہے. یعنی دنیا خود ہی ایسی بیکار اور ملعون چیز ہے کہ اس کو اگر آدمی دنیا کے حاصل کرنے میں اگر آخرت سے رکاوٹ نہ بھی ہوتی تو بھی دنیا ایسی بری چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے آدمی عقل مند آدمی کوشش اور سعی زیادہ کوشش اور سعی نہ کرتا, لیکن آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کا طلب کرنا محض حماقت اور جہالت ہے. شاید اس پر اہل دنیا کو یہ سوال ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا خود قابل ترک ہے. ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی, ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بہت راحت ملتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ایسی مثال ہے جیسے سانپ کے کاٹے کو نیم کے پتے میٹھے معلوم ہوتے مگر تندرست آدمی کو کڑوے معلوم ہوتے ہیں. بس آپ کو دنیا اس لیے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ایمانی حس درست نہیں. اگر ایمانی حس درست ہوتی جس کے متعلق اگر ایمانی حس درست ہوتی تو اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہ رہے کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا قابل ترک ہے, بلکہ تم خود دنیا سے دل برداشتہ ہو جاؤ. اس کی حالت ان لوگوں سے پوچھئے جن کی عمر طویل ہو گئی ہے, جنہوں نے دنیا کو اچھی طرح آزما لیا ہے اور اس کے سرد و گرم کا تجربہ حاصل کیا ہے, کہ جو شخص کسی خوشکن عیش کی وجہ سے دنیا کی تعریف کر رہا ہے میری جان کی قسم وہ عن قریب اس کی خود ہی برائی کرے گا. یہ اشعار کا ترجمہ ہے. فرمایا تو اس کے بس آپ کو دنیا اس لیے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی ایمانی حس درست نہیں. اگر ایمانی حس درست ہوتی تو اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہ رہے کہ آخرت ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا قابل ترک ہے, بلکہ تم خود بخود دنیا سے دل برداشتہ ہو جاؤ. اس کی حالت ان لوگوں سے پوچھو جن کی عمر دراز ہو گئی ہے, جنہوں نے دنیا کو اچھی طرح آزما لیا ہے اور اس کے سرد اور گرم کا تجربہ حاصل کیا ہے. چنانچہ ایک تجربہ کار شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی خوشکن عیش کی وجہ سے دنیا کی تعریف کر رہا ہے میری جان کی قسم وہ عن قریب اس کی خود ہی برائی کرے گا. اس کی حالت یہ ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے تو آدمی کو حسرت اور رنج دے کر جاتی ہے, اور جب آتی ہے تو بہت سے افکار پریشانیاں ساتھ لاتی ہے. یعنی ہر حال میں آدمی ناخوش اور پریشان اور فکر مند رہتا ہے. مال چلا گیا تو حسرت اور رنج ہے, مال آتا ہے تو افکار بڑھ جاتے ہیں, فکریں بڑھ جاتی ہیں کہاں خرچ کریں کس طرح خرچ کریں, اور بہت سی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چنانچہ دنیا کا میزان الکل مال ہے کہ اس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ جب مال نہ تھا تو جنگل میں سو رہنا آسان تھا, اور اب مال آنے کے بعد گھر میں سونا بھی مشکل ہے, چین سے نیند نہیں آتی. چنانچہ ایک گرو اور چیلے کی حکایت مشہور ہے کہ دونوں رات کو سفر کر رہے تھے. چیلے نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے. گرو نے تسلی دی, اس نے تھوڑی دور چل کر کہا کہ ڈر لگتا ہے. گرو نے کہا معلوم ہوتا ہے تیرے پاس کچھ رقم ہے. کہا ہاں ایک روپیہ ہے. گرو نے کہا کہ اس کو پھینک دے. چیلے نے روپیہ پھینک دیا. اس کے بعد کچھ دور چل کر گرو نے پوچھا اب تو ڈر نہیں لگتا؟ کہا بالکل نہیں. تو واقعی اس مال کی وجہ سے بہت سے خطرات و افکار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, اور جو مفلس ہو اسے کیا خوف. ایسے شخص کو تو اگر کوئی قید خانے میں بھی بھیج دے تو گھر سے روٹی دینا پڑتی ہے, مفلس کو جیل خانے سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ پکی پکائی ملے گی. اور مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بنیے کی قوم سب سے زیادہ مالدار ہے مگر سب سے زیادہ ڈرنے والی بھی یہی قوم ہے. اب دنیا کے اور شعبوں کو دیکھو جن میں سے ایک نکاح ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نکاح کرتے ہیں یا ایک ہی بیوی سے زیادہ مشغول رہتے ہیں اس عیش کا انجام یہ ہے کہ کسی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, کسی کے ہاتھ میں راشا ہو جاتا ہے, کسی پر فالج پڑ جاتا ہے, سب عیش منغز ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. دنیا کا ایک شعبہ دوست اور اولاد ہے جن سے انسان کو بہت تعلق ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں دوست دشمن سے زیادہ مضر ہوتا ہے. دشمن محض مال یا جان لیتا ہے اور دوست بسا اوقات ایمان بھی لے لیتا ہے, اور ایمان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں. دوستوں کی وجہ سے انسان غیبت اور شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. پھر اگر دوستوں کے خلاف مذاق کیا اور وہ دشمن ہو گئے تو وہ دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اولاد کی یہ حالت ہے کہ جب تک باپ کے دستے نگر ہیں محتاج ہیں اس وقت تک باپ کو ان سے محبت ہے, ان کو باپ سے محبت ہے, اور جب نکاح ہو گیا ملازم ہو گئے اب دیکھو باپ ماں کو ان سے کتنا تعلق ہے اور ان کو باپ ماں سے کتنا تعلق ہے. بعض دفعہ باہم ایک دوسرے کی صورت سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الاخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنائے قلبی عطا فرماتا ہے, یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو دلیل اور خوار سمجھتا ہے. اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, یعنی فقر اور افلاس اس کو محسوس ہو جاتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے. اور دنیا تو اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں. اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے, محض ہوس اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا, قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں, اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں. پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں, ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعض معجزات میں صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار قحط ہوا، سو ایک بار آپ خطبہ جمعہ کا فرما رہے تھے، ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا اور عیال بھوکوں مرتے ہیں، آپ بارش کے واسطے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور اس وقت آسمان پر کوئی ٹکڑا بھی ابر کرنا تھا، قسم خدا کی ہنوز ابھی آپ کے ہاتھ رکھنے بھی نہ پائے تھے کہ ابر مانند پہاڑوں کے ہر طرف سے گھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترنے نہیں پائے تھے کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرات گرنے لگے، سو اس دن سے اگلے جمعے تک بارش برسی۔ پھر جمعے کے دن اسی اعرابی نے یا اور کسی شخص نے عرض کیا، کھڑے ہو کر عرض کیا کہ مکانات گر پڑے، مال ڈوب گیا، آپ دعا فرمائیے کہ بارش تھم جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمارے گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، اور جدھر ابر کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہیں ابر کھل گیا، سو مدینے پر تو بالکل پانی کا برسنا موقوف ہو گیا اور مدینے کے آس پاس برستا رہا۔ اعتراض سے جو لوگ آتے تھے بارش کی کثرت کا بیان کرتے تھے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ابر کا فوراً اٹھانا اور اشارے سے ابر کا ہٹ جانا، ان دونوں میں معجزے کا ظہور ہے، بادلوں کے معجزے کا ظہور ہے۔ گزشتہ رات کو ہمارے ایک قریبی دوست مسرور صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عرصے سے شدید علیل تھیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے شاد مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اس کو وسیع فرما دے، اور ان کے لواحقین کو، مسرور صاحب کو، ان کے گھر والوں کو اور تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.